الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بزرگو اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہم سے ولی باہرت بنے اور ایمن باہم رتن بن سو. اللہ تبارک و تعالی فرماوان کی طور رت سے مقدس سے محترم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يمدو الله تبارك وتعالى زمين تا اسمان بنو مچو تمی دو چو الله تبارك وتعالى امن ورین هم حساب تو اور اکس وری اسمز باہر ریت بنائی منها اربعة حرم اور امن بہن رتن من سے طور رت محترم تو مقدس رجب ذیقعت ذلحج تو محرم منها اربعة حرم ذلك الدین القیم یو ہے چو مضبوط دین یو ہے چو صحیح دین یعنی کیلنڈر یسو تو سو یس اللہ تبارک و تعالی بنو رات تو دو ان سے تم یم اللہ تبارک و تعالی بولے رات اور دن کی جو گردش ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو حق تھاوان سو کتن دون ہن تھائی ہفت سو کتن دون ہن تھائی ریکس اور کتن رتن ہن بنائی وری یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم ایمن رتن پٹ مکیو پنس پانس پٹ ظلم کے ظلم کم اعتبار آسمان چ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سکن زمین چ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سکن کائنات چ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سکن اور یت کائنات من رات تو دو احز نسبت اللہ تبارک و تعالی سکن اور امن رات تو دو یم ہفت من ریت من کنورٹ گسان پت ریت وریس من کنورٹ گسان امن تمام ہز نسبت اللہ تبارک و تعالی سکن. لہذا یہ رات تو یہ دو یم ہفت یم ریت یم میں بنو پن خطر گواہ کاس پٹ کیا سچو اللہ تبارک و تعالیٰ سن نا فرمان فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں ظلم کا جو قرآنی تصور ہے وہ بالکل وہ تصور نہیں ہے جو آج ہمارے ذہنوں کے اندر ظلم کا تصور ہے. ظلم کا جو قرآنی تصور ہے وہ ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم پٹرو تمد سود ربنا ظلمنا انفسنا خدایا اشکری پنس پانس پر ظلم. یونس علیہ الصلوۃ والسلام بہت گاڑی ہندی شکمس منز تیمون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر اک شخص اک سہون قتل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب انی ظلمت نفسی ربا نکری پنس پانس پر ظلم. تو ظلم کا جو قرآنی تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنا, اللہ کے دین سے اپنی جان کو چھڑانا, یہ ہے قرآنی تصور ظلم کا. فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو. کیونکہ یہ مقدس مہینے جن کی نظر میں اللہ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سنگی سیرت اسمز یمن رتن خصوصیت آئیس یمن رتن احترام آئیس یمن رتن اللہ تبارک و تعالیٰ پان تقدس آئیس عطا کرمت اللہ تبارک و تعالیٰ چھو پنجن بندن نصیحت کران امن رتن ہم تقدس پامال کرس مکریو پنس پانس پر ظلم کے کہ کل رجب کا مہینہ ہمارے حق میں گواہی دے کل ذیقعد کا مہینہ ہمارے خلاف گواہی دے ذلحج کا مہینہ ہمارے خلاف گواہی دے محرم کا مہینہ ہمارے خلاف گواہی دے محرم کے مہینے کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا کیوں بھائی موازنہ تھا کمپیریزن تھا یا اللہ کی مانو یا نمرود کی مانو ابراہیم نے کہا میں نمرود کی ماننے کو تیار نہیں محرم کے مہینے کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے میں کل قیامت میں موقع نہیں دوں گا پھر کیا کیا کہ میں آگ میں کودنے کے لیے تیار لیکن اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی محرم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی محرم کے مہینے میں ذلحج کا مہینہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو انی رأیت انی اذبح انی رأیت فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى گبرا بچو خواب بچان کہ بچو ست ذبح کران فانظر ماذا ترى چون رائی کیا چی یہ ذلحج کا واقعہ ہے تو یہ جو مہینے ہیں ان کو اللہ نے تقدس عطا کیا ہے اللہ نے شرف عطا کیا ہے اللہ نے احترام کا لفظ استعمال کیا ہے ان مہینوں کو اپنے خلاف گواہ مت بناؤ فلا تظلموا فیہن انفسکم رجب کا مہینہ رجب کے مہینے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا یعنی محرم کے پیچھے ایک تاریخ ہے ذلحج کے پیچھے ایک تاریخ ہے ذلقعد کے پیچھے ایک تاریخ ہے ایک پس منظر ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے اسی طرح رجب کا جو مہینہ ہے رجب کی جو 26ویں تاریخ ہے 27ویں شب اس رات کے بارے میں اگرچہ روایات کے اندر اختلاف بھی ہے بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج نہیں ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی کسی اور مہینے میں معراج ہوئی لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ گئے اگر رجب کے مہینے میں گئے اور اکثریت کا یہی ذہن ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے مقدس اور محترم قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج اس پر خس نبرو ترین ورین چکم شعب ابی طالب حرم کے سامنے ایک بہت بڑا درہ ہے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی گھاٹی ہے پہاڑوں کے درمیان اس درنے کے اندر اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک قید میں رکھا گیا مکے کے کافروں نے کیا آپ بھی ہیں صحابہ بھی ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور بہت سختی آپ نے برداشت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ابو طالب سے کہا کہ وہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر ایک معاہدہ کیا تھا قبائل عرب نے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اس پورے ایگریمنٹ کو اس پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے کافی سفر لوگ بولے زمک لوگ بولے صرف تصفت نام خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہم یا اللہ یعنی تصور تھا ان کے یہاں اللہ کا وہ لفظ بچا ہوا ہے باقی سب مٹ چکا ہے حالانکہ آپ 3 سال سے گھاٹی میں مقید ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر پورا بھروسہ تھا تو ابو طالب دیکھنے کے لیے نہیں گئے ابو طالب نے مکے کے سرداروں سے کہا تمہارا وہ ایگریمنٹ تو ختم ہو چکا ہے اس کو دیمک چارج کی تاکہ سفر لوگ تمک لوگ تاکہ لفظ اللہ باقی تو انہوں نے جب جا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی, یہ کیا ہو گیا. خیر, 10 نبوی یعنی نبوت ملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا, 10 نبوی چل رہا تھا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس گھاٹی سے نکلنے دیں, چھوڑ دیا. اس کے بعد مکے کے کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں, ابو طالب کے پاس آتے ہیں, اور وہ پیشکش کرتے ہیں آپ کا بچیدہ چاہے عرب کا حکمران بننا تو ہم اس کو بنانے کے لیے تیار, اسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا تو ہم اس کے لیے بھی تیار. نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ, اگر کوئی ان کو جادو وغیرہ کا اثر ہے ماہر ترین جادوگر کو ہم لائیں گے اور ان اثرات کو, لیکن یہ جو کہتے ہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں اس اللہ کی دعوت کو دینا یہ چھوڑ دیں. یہ گھاٹی سے باہر نکلنے کے بعد واقعہ پیش آیا, ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بیٹا آپ کی قوم کے سردار آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری لا اترک ھذا الامر ابدا, اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے, میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں, میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس کے کچھ عرصے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب آپ کے لیے ایک ڈھال کا کام کر رہے تھے, سپر کا, بچاؤ کا کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے, حالانکہ ابو طالب ایمان نہیں لا سکے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, انہیں انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا میرے کان میں تم کلمہ پڑھ رہو, میں کل گواہی دے دوں گا, لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا تھا. اللہ نے کہا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اس کو آپ ہدایت دینا چاہے کوئی ضروری نہیں, اس کو ہدایت مل ہی جائے, لیکن جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے کے رکھتا ہے. ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ ہی عرصہ ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. یہ کیا کم مصیبت تھی کہ آپ کے چچا آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اب اور ایک مصیبت آئی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قربانیاں کیسی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اس سال کا جو نام حدیثوں میں آتا ہے عام الحزن, حزن و ملال کا سال, غم کا سال. اس کے بعد کافروں کو آپ کو ستانے کا کھلے مہار, بالکل اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ابو طالب روک سکتے تھے, وہ تو چلے گئے. خدیجہ کا ایک مقام, ایک سٹیٹس, ایک حیثیت تھی مکے میں, لیکن وہ خاتون بھی جا چکی ہے. اس لیے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ آیا میں طائف جاؤں, وہاں 3 لوگ ہیں, عبد یالین, مسعود اور حبیب, 3 بھائی تھے اور اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے, کہ ان کے پاس جا کر میں اپنی دعوت رکھوں گا. اس لیے طائف کا وہ قبیلہ جو بنو سعد کے نام سے مشہور ہے, جس قبیلے کی حلیمہ سعدیہ تھی, اس حلیمہ سعدیہ نے میرے بچپن میں جو میری تربیت کی, میری پرورش کی, مجھے دودھ پلایا, اس کے نتیجے میں اس کے گھر کے اندر, اس کے قبیلے میں جن برکتوں کا ظہور ہوا تھا, طائف والوں کے ذہن میں وہ چیز ہوگی, مت وہ میری بات کو قبول کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ 3 نے الٹا جواب دے دیا. ایک نے کہا نعوذ باللہ من ذالک, میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, آپ کی دعوت کا سننا تو دور کی بات ہے, مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ایک نے کہا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا جس کا کام جھوٹ بولنا ہے, اور اگر آپ سچ بولتے ہیں میں آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر اللہ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بنانا. اس حال میں بھی سننے کو تیار نہیں, اس حال میں بھی سننے کو تیار. ایک نے کہا اچھا اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا, آپ ہی رہ گئے تھے جس کو اللہ نبی بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کی حالت میں واپس نکلے, لیکن انہوں نے غنڈوں کو پیچھے لگایا, انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا. اس پتھراؤ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین خون سے بھر گئے, آپ بے ہوش ہو گئے. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے کندھے پہ اٹھایا. عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا, اس باغ کے قریب لے جا کر اتارا. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں آپ کے جانی دشمن تھے, لیکن اس وقت ان کو بھی ترس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر عتبہ اور شیبہ کو بھی ترس آیا. ان کا ایک عیسائی غلام تھا عداس, انہوں نے عداس کو بلایا اور ان کو انگور کے کچھ گچھے دیے پلیٹ کے اندر, کہا اس شخص کو لے جا کر کھلاؤ, اس لیے کہ یہ بڑے سخت ترین حالات سے اس وقت گزر رہا ہے. عداس آیا, آپ اندازہ کرو میرے بزرگوں اور دوستوں, کاش ہم مسلمان جاگ جائے, ہماری کس مذہب کے ساتھ نسبت ہے, کس نبی کے ساتھ نسبت ہے, ہمیں اندازہ نہیں. عداس لے کے آ رہا ہے انگور کے گچھے, دچھ چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا. آپ انگور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے, آپ عداس کو مخاطب کر کے عداس سے کہہ رہے ہیں کہ عداس میں تم کو ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں. عداس کی عجیب کیفیت ہوگی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائی تھا, ایک اللہ کی طرف دعوت دینا یہ تو مشرکین کے یہاں تھا رہی, وہاں تو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ تو عداس نے کہا رہے یہ تو وہ بات ہے جس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, عداس جھک گیا, اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کی اس حالت کو وہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے, اور میں کہا اس نے تو اس کو بے دین بنا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک عداس کے اوپر جادو چل گیا ہے. خیر, عداس واپس آیا تو انہوں نے ہاتھوں سے عداس کی پٹائی, لیکن وہ تو ایمان اندر جا چکا تھا. عداس ایمان لائے اور اس جگہ آج بھی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عداس کے نام سے, جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں, زید بن حارثہ نے اپنے کندھے سے نیچے رکھا ہے, عداس نے آ کر اس جگہ اسلام قبول کیا. اس جگہ آج بھی پرانی حالت میں, نئی حالت میں نہیں ہے, پرانی حالت میں آثار قدیمہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عداس کے نام سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں اوپر کی جو دنیا ہے, آسمانی جو دنیا ہے, وہ متحرک ہو چکی ہے, اس میں انقلاب آ چکا ہے. فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, آپ کا حبیب آپ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, لیکن لوگ ان کو پتھراؤ کر رہے ہیں, لوگ ان کو دھکے دے رہے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں سے کوئی بدلہ اور انتقامی کاروائی نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرشتوں کو چھوڑ دی, کہا جاؤ, اگر تم انتقام ہی لینا چاہتے ہو میری طرف سے تو اجازت ہے, لیکن ایک شرط ہے, نیچے جانے کے بعد پہلے میرے حبیب سے پوچھ لینا کہ یہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں, جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے, جنہوں نے آپ کو دھکے دیے ہیں, جن کی وجہ سے آپ بے ہوش ہوئے ہیں, ان سے پہلے پوچھ لینا, ان سے پہلے پوچھ لینا. فرشتے آئے جبرائیل کے ساتھ اور انہوں نے کہا یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان ہے, ایک درہ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہیں. فرشتوں نے کہا ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے, لیکن اللہ نے شرط لگا دی کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین انت رب المستضعفین اللهم اشكو اليك ضعف قوتي. اللہ مجھے شکوا تو آپ کے سامنے کرنا ہے, میں ان کا کیا شکوا کروں گا, مجھے تو اپنی کمزوری کا شکوا کرنا ہے. اللهم اشكو اليك ضعف قوتي, میرے اندر سمجھانے کا ڈھنگ نہیں, میرے اندر بات پہنچانے کا ڈھنگ نہیں, مجھے تو اپنی کمیوں کا شکوا ہے. اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلۃ حیلتی, میرے پاس دلائل نہیں, میرے پاس ایویڈنسز نہیں, میرے پاس وہ چیزیں نہیں جس چیز کے ذریعے سے میں ان کو بات کھول کر بتا سکوں. اگر انہوں نے نہیں مانا, مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے کوئی لوگ آئیں گے جو میری بات کو مانیں گے, مجھ کو تو آپ نے عذاب بنا کر نہیں بھیجا، مجھ کو تو آپ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کو عذاب نہیں ہونے دوں گا. اللہ بھیج رہا ہے فرشتوں کو، اس بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دو، لیکن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو چیز آج مسلمان لیب کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں. تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد فجر میں ایک قوم کے خلاف بد دعا، ظہر میں دوسری قوم کے خلاف بد دعا، عصر میں تیسری قوم کے خلاف بد دعا، مغرب میں چوتھی قوم کے خلاف بد دعا، عشاء میں پانچویں قوم کے خلاف بد دعا. صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ وہ پانچوں کی پانچوں قومیں جو ہے دنیا سے نیست نابود ہو گئی ہوں گی، اور اگلے دن تو ہمیں اور پانچوں کے خلاف بد دعا کرنا ہے. لیکن صبح ہوتے ہوتے اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ ہماری کیوں نہیں مان رہا؟ اللہ کیسے مانے گا؟ اللہ کے اپنے ضابطے ہیں، اللہ کے اپنے قوانین ہیں، اللہ کے اپنے اصول ہیں. اللہ اپنے بندے کو تباہ کرنا چاہے گا، اور اللہ کے سامنے جو اللہ کے بندوں کی تباہی کی سفارش کرے اس کے لیے خطرہ ہے کہیں اللہ اسی کو تباہ نہ کر دے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میسیج تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، جس رحمت کو لے کر آئے تھے، آخر کہاں ہے؟ فرشتے واپس چلے گئے. آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے، طائف کی بستی اسی طرح کھڑی ہے، پتھراؤ کرنے والوں کی بستی اسی طرح کھڑی ہے. آپ نے روک دیا آسمان والوں کو، اس بستی کے اوپر پتھراؤ نہیں کرنا. آپ مضامین لکھتے رہو کہ مومن کو پتھر چلانا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جس نے آسمان والوں سے کہا اس بستی کے اوپر پتھراؤ نہیں کرنا. آپ لکھتے رہو. مکہ پہنچے، نصیبین ایک جگہ ہے، مکے میں داخل نہیں ہو پا رہے. عجیب، اللہ کا نبی، اللہ اکبر، نبی الانبیاء، نبیوں کا بھی نبی، اللہ اکبر. آپ رک گئے راستے میں، آپ مکے میں داخل نہیں ہو پا رہے. تین دن قیام کیا ہے، اور اسی جگہ جنات کی جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا. قرآن سننے کے بعد آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد اپنے قبیلوں کی طرف داعی بن کر واپس چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم ذنوبکم. اے قوم، اللہ کی دعوت پہنچانے والی کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کرو. یہ جنوں کا قوم قرآن نے نقل کیا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اس وقت کو یاد کرو جب جنات کی جماعت آپ کے پاس آئی. آپ تائف سے آ رہے ہیں، وہاں آپ کو ٹھکرا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انویزیبل مخلوق کو بھیجا، انویزیبل کریشن کو بھیجا، انویزیبل ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندو کو بھیجا. یہ آپ کی دعوت قبول کریں گے، یہ نہیں قبول کرتے تو کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے تو دعوت قبول کی، آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ زید بن حارثہ نے کہا ہم کیسے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو تسلی دی، کہا زید فکر مت کرو، اللہ کو راستہ نکالے گا. وہیں سے آپ نے مکہ پیغام بھیجا اخنس ابن شریق کے پاس، ایک سردار تھا. کہا مجھے اپنی پناہ میں لے لو، ازائلم مجھے دے دو. اس کو آج کی سیاسی دنیا میں کہا جاتا ہے کسی ملک میں جا کر پناہ لینا، پناہ مانگنا. بالکل یہی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی میں مکے کے ایک سردار سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے تو مشرکین کے ساتھ معاہدے ہیں، میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی ایسے بھی داخل ہو سکتے تھے، فرشتے حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے دین کی نسبت میں میرا حبیب وہ کتنا ستایا گیا، لیکن میں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن دین مٹے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. آج الٹا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا. سہیل ابن عمر نے کہا ہمارے قبیلے کے فلاں قبیلے کے ساتھ اس طرح ایگریمنٹ ہے، اگر میں آپ کو اپنے اس میں لے لوں، لیکن اس قبیلے نے اگر آپ کے اوپر حملہ کر دیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں مجبور ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا. تو مطعم بن عدی کے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں تھے. مطعم بن عدی نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیے. پورے خاندان میں اعلان کروا دیا آ جاؤ سب جوان, آ جاؤ سب تلواریں لے لے کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دیے, اور خود بھی گھوڑے یا اونٹ کے اوپر نکلے. مکے میں چکر لگایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دیے, کوئی حملہ کرے گا تو اس کا حملہ میرے قبیلے کے اوپر تصور ہوگا. اندازہ کیجیے مکے میں واپس داخل ہو رہے کیسے حالات. اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. جو اتنی تمہید مجھے بتانی پڑی وہ کس لیے, یہ جو معراج کا سفر ہے, معراج کا سفر طائف والے ٹھکرا رہے. طائف سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندر کا جو کرب ہے, درد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے وہ فکر کم نہیں ہو رہی ہے. راستے میں عباس کو آپ دعوت دے رہے, آپ مایوس نہیں ہے. پھر جنات کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے دستے اقدس کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود آپ کھلے اوپنلی مکے میں داخل ہونے نہیں پا رہے. اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے لیکن اللہ دکھا رہا ہے. تو مطعم بن عدی, مطعم بن عدی کی اس نیکی کی وجہ سے بدر کے میدان میں جو لوگ قیدی بن گئے تھے, اس وقت مطعم بن عدی انتقال کر چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان المطعم بن عدی حیا لتربت هؤلاء نتنا لهم. یہ جو ان خبیثوں کی لاشیں ہیں, ناپاک لاشیں, کفر کی, یہ جو قیدی ہے کفر کی نجاست کے ساتھ, یہ قیدی بن کے آگئے, اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان کے حق میں مطعم بن عدی سفارش کرتے تو مطعم بن عدی کی وجہ سے میں ان سب کو ایسی آزاد کرتا. اس کے بعد یہ معراج کا سفر ہوا ہے کہ اللہ نے کیا دکھایا کہ دنیا والوں جس کو تم دھکے دے رہے ہو, جس کی بات سننے کو تیار نہیں ہو, جس کے اوپر تم پتھر برسا رہے ہو, جس کو تم ہر اعتبار سے ستانے کی کوشش کر رہے ہو, اور اگر تمہارے پاس اس کا کوئی مقام نہیں, لیکن یہ جو کائنات کا مالک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اس کائنات کے مالک کے پاس اس کا کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ ایک رات کے اندر میں نے اس کو حرم سے مسجد اقصا, حرم سے مسجد اقصا, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. ہاں اس زمانے میں 6 مہینے کا سفر, کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصا سے. اور صرف اتنا ہی نہیں, پھر آگے کیا ہوتا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو سفر ہو رہا ہے وہ براق کے اوپر ہو رہا ہے. براق, برق اصل میں عربی میں بجلی کو کہتے ہیں. آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ بجلی کی رفتار, چلنے کی جو اس کی سپیڈ ہے وہ فی سیکنڈ 185,000 کلو میل, 185,000 میل ایک سیکنڈ کے اندر بجلی کے چلنے کی رفتار ہے. تو وہ برق سے براق, آپ کی جو سواری تھی جبرائیل علیہ السلام جس کی لاکم کو لے کر چل رہے تھے وہ یہی بجلی کی سواری تھی. اور پھر مسجد اقصا سے جو اوپر گئے ہیں تو وہ براق کے اوپر نہیں, رف رف جس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر آتا ہے. اور ماشاءاللہ کشمیری کی جو نعت ہے بہت سی نعتوں کے اندر رف رف کا تذکرہ آتا ہے. تو رف رف جیسے ایسکلیٹر ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے, اور براق مسجد حرام سے مسجد اقصا ہے. تو یہ جو ایک رات کے اندر سفر ہوا, اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واپس آیا میرا بسترہ گرم تھا اسی طرح جس طرح میں بسترے کو چھوڑ کر گیا تھا, میرے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی کہ جیسے میں ابھی اندر سے باہر نکلا ہوں. تو اس کا سمجھنا اور اس کا سمجھانا بہت مشکل. محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جو وقت گزرا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا اور مسجد اقصا سے اوپر سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا جو ہے کو کہتے ہیں کہ یہ نیچے کی جو دنیا ہے اور اوپر کی جو دنیا ہے اس میں یہ حد فاصل ہے. اوپر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اترتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈرز اترتے ہیں, سدرۃ المنتہیٰ کے اوپر پہنچنے کے بعد نیچے کے جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فرشتے متعین ہیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں یہ احکام. تو اوپر ایک شکل ہے ان کی اور نیچے ایک شکل ہے. سدرۃ المنتہیٰ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اِن یخشى السدرۃ ما یخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. کہ وہ جو بیری کا پیڑ ہے, بیری کا پیڑ, سدرا اصل میں عربی میں بیر کو کہتے ہیں, جنت کا ایک مخصوص پھل ہے, اور یہی سے وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے جس کا انتقال ہو جائے اس کے انتقال میں جب پانی گرم کرو تو اس پانی کے اندر یہ سدرا, یہ جو دنیا کا بیری کا پیڑ ہے, اس کے پتے ڈال دو تاکہ جس عالم کی طرف یہ جا رہا ہے اس عالم کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے. سدرۃ المنتہیٰ, بیری کے درخت کے جو پتے آج ہم ڈالتے ہیں جس کا غسل کیا جاتا ہے اس کے پانی کے اندر, گویا اس کو مانوس کیا جاتا ہے کہ یہ جنت کے پیڑ کے پتے, گویا اس سے ایک نیک فال, نیک شگون نکالی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو ان کے غسل کے اندر ڈالا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز, کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہی ایک معجزہ تھا. کیسے گئے؟ چنانچہ واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا, ان کو تو یقین نہیں آیا, لیکن اب انہوں نے کیا, ان کو کیا سوجی کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, ان کو آزما لیں, ان کا امتحان لیتے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر آئے ہیں تو آپ بتائیے اس کے مشرقی سمت میں دروازے کی حالت کیسی ہے. جب انہوں نے یہ سوالات کرنے شروع کیے کہ مسجد اقصیٰ کی جو چھت ہے اس کے اندر لکڑی کیسے بٹھائی گئی ہے, مسجد اقصیٰ کا جو مغربی حصہ ہے اس کا ڈیزائن کیسا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا سے گئے, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کیا کی کہ مسجد اقصیٰ اور مکے کے درمیان جتنے پردے تھے ان تمام پردوں کو اللہ نے اٹھا دیا. اب وہ جو پوچھ رہے ہیں میرے سامنے مسجد اقصیٰ کھڑی ہے, کھڑکی کیسی, میں بالکل جو تو سامنے ہے جیسا ہے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے. تو بھائی تارے نوز باللہ من ذالک العیاذ باللہ, تو بڑا جادوگر ہے, تو بڑا جادوگر ہے, تو بڑا جادوگر ہے. اٹھ کے جانے لگے, ابو جہل بھی جا رہا تھا ادھر سے, صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے. تو ابو جہل نے کہا صدیق اکبر تمہاری دانائی کے اوپر پورے مکے کو ناز تھا, پورے عرب کو ناز تھا. کیا بات ہوئی؟ کہا یہ ممکن ہے ایک شخص یہ کہے ایک رات کے اندر مکے سے گیا اور بیت المقدس کے اندر ٹھہرا اور بیت المقدس سے پھر وہ ایک ہی رات کے اندر واپس آیا. تو ابو بکر نے کہا ویسے تو بظاہر ممکن نہیں. کہا تمہارے دوست تو یہی کہتے ہیں. کہا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تب تو ہمارا اس کے اوپر یقین ہے. تم اس کو بڑی چیز سمجھتے ہو, ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی نشست میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی شاگردی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, تھوڑی دیر وہ کیفیت رہتی ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بولنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل آئے تھے اور اس وحی کو لے کر آئے, حالانکہ ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا, ہم نے جبرائیل کی آواز کو نہیں سنا, ہم نے قرآن کی تلاوت کو نہیں سنا. جب اس چیز کے اوپر ہم نے یقین کر لیا یہ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں. یہ تو آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے گئے ہیں, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم اس کی تصدیق کرتے. وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب پڑا صدیق اکبر. تو محدثین لکھتے ہیں یہ جو پورا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان, اور ماشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ناز کرنے والے جب سولر سسٹم سے باہر نکلیں گے, پہلے تو نکل نہیں پائیں گے لیکن اگر کوئی راستہ بھی ان کو مل جائے گا تب تک قیامت قائم ہو چکی ہوگی. سولر سسٹم پہلے آسمان سے نیچے تم تیرتے رہو اور اس کو کہو تم اپنی ترقی, لیکن 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو سولر سسٹم سے باہر لے جا چکے ہیں. پہلے آسمان کے ساتھ وہ آسمان سے باہر لے جا چکے ہیں اور اس کے بعد عرش سے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام تک. سدرۃ المنتہا سے پہلے ایک مقام آیا جو فرشتوں کی سرحد ہے, جو فرشتوں کی آخری حد ہے. وہاں پر جبرائیل نے کہا اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی کی سوزت پرم, اگر ایک بال کے برابر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا آگے جو اللہ کے انوارات کی بارش ہے وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس لیے یہاں سے آپ جائیں, آپ اور آپ کا رب, میں نہیں جا سکتا. تو محدثین کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو پورا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا, مسجد اقصا سے ساتوں آسمان, ساتوں آسمان کے بعد پھر اوپر ترقی کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک, اس پورے وقفے کے لیے یہ کتنی سینچریاں گزری ہوں گی جو ہمارا رات اور دن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سٹاپ کر دیا, روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام. جیسے اگر ادھر سے کوئی منسٹر گزر جائے ٹریفک چلتی ہے کیوں جی, اگر ہندوستان کا وزیر اعظم آ جائے ایئرپورٹ سے پہلے تو ماشاءاللہ ان کو اتنی ہمت ہی نہیں, ان کو اتنی جرت ہی نہیں, ان کو وہ اتنے بے غیرت جن کے اوپر حکومت کرتے ہیں ان کے درمیان سے گزرنے کی طاقت ان کو نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی نے ہمت کر بھی لی کہ نہیں جی سڑک ہی سے گزریں گے, تو ایئرپورٹ سے چشمہ شاہی تک تو سڑک کے اوپر کوئی چلے گا؟ سب روک دو. کیوں روکنا ہے صاحب؟ ملک کا بادشاہ جا رہا ہے, تو جو کائنات کا مالک ہے وہ اپنے یہاں جس کو مہمان بنا کے بلا رہا ہے اس نے اپنے مہمان کے لیے پوری کائنات کی حرکت کو روک دیا. ہاں یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں, اتنی چھوٹی سی مدت کے اندر اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے محدثین نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز میں, اور پھر جب واپس آئے ہیں کتنی نمازیں لے کے آئے تھے, کتنی کم کروائی, کتنی مرتبہ پھر اوپر چڑھے, 9 مرتبہ. ہم کیا کہتے ہیں نمازوں کو کم کرنے کے لیے, لیکن لکھنے والے کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے لیے دروازہ کھول دیا, یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. جب میرا حبیب چاہے وہ آ جائے, جب میرا حبیب چاہے تو وہ چلا جائے. تو واپس گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تو گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اپنی قوم کا تجربہ ہے, وہ نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے اللہ میاں سے پوچھا؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے رائے دی, وہیں سے واپس چلے گئے. اور جب 45 معاف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا مجھے اب بھی یقین ہے کہ 5 کے اوپر نہیں اتر پائے گی آپ کے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح تھی یا غلط؟ آج پریکٹیکل کیا ہے, لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اب اللہ کی اجازت مجھے نہیں ہے, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اب مجھے شرم آتی ہے, اب مجھے شرم آتی ہے, میں نے 45 معاف کروا دی. اور پھر جب وہاں سے چلے اوپر سے آواز آئی لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک الدین القیم. دیکھو ہم نے 50 فرض کی 50 نماز, اگر 5 کی نماز پڑھیں گے ثواب ان کو 50 کا ملے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ جو کرتے ہیں اس کو بدلتے نہیں, ثواب تو 50 کا ملے گا لیکن پڑھنی 5 کی ہے. لیکن اگر 5 بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں, میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. کس لیے کیا؟ لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں. آپ اس سے دل ملول کیوں ہوتے ہیں جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا، جو مکے والوں نے آپ کے ساتھ کیا، جو عتبا اور شیبہ نے آپ کے ساتھ کیا، جو ابو جہل آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس سے آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا ہے، خالی یہ دنیا نہیں ہے، خالی یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، خالی پہلے آسمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات اس کو ہم نے آپ کے تابع کر دیا ہے۔ ایسے نبی کے ساتھ اس امت کی نسبت ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ اکبر، اقبال کا عجیب شعر ہے، شبِ پیشِ خدا بگری استمزار، مسلمانہ چرا دارند و خار۔ ایک دن میں اٹھا رات کو، اللہ کے سامنے رونے لگا، اللہ مجھے اس راز سے پردہ ہٹا دیجئے، آخر یہ تیرے حبیب کی امت ہے، مسلمان ہے، لیکن ذلیل و خوار کیوں ہے؟ شبِ پیشِ خدا بگری استمزار، مسلمانہ چرا دارند و خار، یہ ذلیل و خوار کیوں ہے؟ ندا آمد نمیدانی کی این قوم، واپس مجھے جواب ملا، واپس مجھے آواز آئی، ندا آمد نمیدانی کی این قوم، تو نہیں جانتا یہ جو قوم ہے دلے دارند، ان کا دل تو ہے محبوب ندارند، لیکن جس کے ساتھ ان کو محبت کرنی چاہیے تھی، جس کو انہیں اپنا دل پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے ان کے پاس دل نہیں ہے۔ ہے ان کے پاس دل، لیکن یہ دل دنیا کی نجاستوں سے، دنیا کی خباستوں سے، دنیا کی ناپاکی سے بھرا ہوا ہے۔ جس نے ان کے دل کو پاک کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے حبیب کے لیے ان کے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی چیز نہیں۔ دل دارند محبوب ندارند۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، معراج کا آنا، اس دن کا بار بار آنا، ٹھیک ہے ہم نے جی اس دن خوشی منا لی، 4 کلو گوشت منگا لیا، 2-4 مرغے کھا لیے، 2-4 کلو پنیر بھی کھا لی، اور اس سے اوپر چلے جائیے تو وعدے کو کہا آج معراج کی رات ہے تو اس لیے ہمارے لیے یہ چیزیں بنا دی۔ لیکن نبی نے تو یہ نہیں کھایا، نبی کو تو 3-3 دن، بعض مرتبہ تو میں ہی ہوں، آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے خوشی منانے؟ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس وجہ سے آپ کو اوپر اٹھایا گیا، کہ وہ اعمال اور وہ چیزیں خود ہماری زندگی میں آئیں، تاکہ ہم اس مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن۔ دیکھو تمہارے لیے بھی کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، جب تم اللہ سے ملنا چاہو، اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہو، اللہ اکبر دنیا کو پیچھے ڈھکیل دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، وہ تو وہ تعلق دے کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی ان بنیادوں پہ کھڑا فرماوے جن بنیادوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھڑا فرمایا تھا۔ اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔